لفظی ترجمہ مشکل الفاظ کی وضاحت اور تلاوت سننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ نئی آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں. وهم يتلون الكتاب, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ دراصل جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں بہم آپس میں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جھگڑا کرتے ہیں. ویسے تو اسلام کی مخالفت میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر, اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی کفر ہمیشہ اکٹھا ہو جاتا ہے نا اسلام کے خلاف. اور لیکن جب خود ایک آپس میں ہوتے ہیں, یعنی اس مخالفت کے پلیٹ فارم سے الگ دیکھیں, تو پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں. اور یہودی جو ہیں وہ نصارہ کو تسلیم نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ جو ہے وہ نبی کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. اسی طرح جو ہیں وہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں تو ان کا انہوں نے انکار کیا ہے, تو اس لیے وہ ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. اور دوسری اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا بات آتی ہے کہ یہودی جو ہیں تورات بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی, اور نصارہ بھی دونوں کتابیں پڑھتے ہیں. تاہم یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اللہ کے دین میں بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں, اس لیے ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. اور نصارہ یہودیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے, حالانکہ تورات میں ان کے آنے کی بشارت موجود ہے. تو اس طرح کی مختلف باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں عیسائی, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اچھے نہیں ہیں, حالانکہ دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں, دونوں کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے, ان کو پتا ہے کہ اچھے ہونے کا معیار کیا ہے, کہ اچھا جو ہوگا تو وہ کون ہوگا. تو اللہ کے نزدیک کوئی چیز جو ہے وہ نسل نہیں ہو سکتی, وہ ذات نہیں ہو سکتی, ہے نا, اور وہ کوئی حسب نہیں ہو سکتا. بلکہ کیا ہے, پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی نا کہ آیت نمبر 112 میں بھی اس کا ہی جواب ہے, لنک آپس میں قائم ہے نا, کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, کہ ایمان اور عمل صالح, ایمان اور احسان کے درجے کی نیکی جو ہے نا وہ ہے اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار. تو یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جاہلانہ باتیں ہیں, کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون مقبول ہے. اور آج اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جیسے میں نیو یارک میں ایک دفعہ ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گئی, تو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کون سی مسلمان ہیں. یا جیسے ابھی یہ کلاس یہاں پہ شروع ہوئی تو لوگوں کے جو فون آ رہے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کون سا اسلام پڑھائیں گی. تو اب آپ بتائیں کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام ایک ہی ہے, قرآن ایک ہی ہے. جیسے نماز پڑھنا, اصل چیز کیا ہے, نماز پڑھنا, ٹھیک ہے. اب نماز پڑھنے کے اگر طریقے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے, جو چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں, اس سے یہ تھوڑی مطلب ہے کہ نمازیں بہت سی ہیں, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ نماز تو پڑھنی شروع کرو, پھر آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ اس کے مطابق پڑھنی شروع کر دو. ہم اسی پر لڑتے رہتے ہیں, ہے نا, کہ یہ فلاں مساجد ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کے لیے بھی لڑتے ہیں کہ یہ, جیسے ہم نیو یارک میں تھے تو یہ مسجد جو ہے نا یہ تو بنگالیوں کی ہے, یہ عربیوں کی ہے, یہ پاکستانیوں کی ہے. تو مسجد تو کسی کی بھی نہیں ہوتی, وہ تو اللہ کا گھر ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس کو پہچان کا ذریعہ بنا دیا, ہے نا. تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اور ہم کتاب پڑھتے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی کتنے اب گروہ بن چکے ہیں, کتنے جھگڑے ہیں, اور حتیٰ کہ مساجد کی تعمیر بھی بعض اوقات انہی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. جو مختلف کلاسز شروع ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو فروغ دینا, اسلام بعض اوقات پیچھے رہ جاتا ہے है ना। तो असल चीज क्या है, वहुम यतलून अलकिताब, के किताब जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि क्या दावा करना है और कौन ज्यादा सही है। كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो कि इल्म नहीं रखते, यानी इसी इसी किस्म के दावे वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। इससे मुराद जो है वो मुशरकीन अरब हैं। मुशरकीन अरब जो थे वो भी इसी तरह जो थे वो कहते थे कि बनी इस्माइल की जो जो थे कि चूंकि वो किताब और शरीयत से नाशना उम्मी थे तो उन्होंने भी ऐसी ही बात की। वो कहते थे कि हमारे सिवा बाकी सारे जो है ना वो बातिल पर हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है कि मिसला कौलेहिम, मिसला कौलेहिम से मुराद ये कौलेहिम की जमीर किसके लिए है, यहूद और नसारा की तरफ, कि उनके कौल की मिसल ये भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं और दूसरे लोग अच्छे नहीं है। जैसे मुसलमानों का वैसे भी जो ग्रुपिंग है, हर ग्रुप दूसरे के ऊपर ना कीचड़ उछालने में लगा रहता है, दूसरे को बुरा भला कहता है, और असल दीन जो है ना उससे मुसलमान दूर हैं। जब जो है ततारियों ने बगदाद पर कब्जा किया और उस वक्त क्या था, कहते हैं कि मुसलमानों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों के मीनार वो खड़े कर रहे थे ततारी जो थे, और मुसलमानों की किताबें जो थी लाइब्रेरियों की, जो हजारों सालों की किताबें थी, उनको दजला दरिया में बहा रहे थे और दजला दरिया का रंग बदल गया था। और उस वक्त मुसलमानों के जो उलमा थे, स्कॉलर थे, वो अंदर बैठे फिरोज इख्तलाफात पर लड़ रहे थे। और अगर आज भी हमारी जो मसाजिद हैं या हमारे जो जो असल काम करने वाले लोग हैं, अगर लोगों को सही दीन और हदायत की तरफ ले आए ना, तो फिर क्या है कि झगड़े खत्म हो जाए। इसी पर बात होती रहती है कि फलां गलत है, फलां सही है, फलां ने फलां को ये कहा, फिर दूसरा दूसरे दिन उसको बुरा भला कहता है, और जो असल दीन है, जो कुरान का दीन है, उसकी तरफ हम लोग नहीं आते। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, बस अल्लाह इनके दरमियान जो है वो फैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं, यानी ये जो इनके इख्तलाफात हैं अल्लाह इनका फैसला कर देगा। तो फाइनल फैसला जो है वो किसका होगा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा। हाँ, और अल्लाह ताला फैसला, आज तो ये ज्यादतियां कर रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह उस दिन जो है किसी को ज्यादती नहीं करने देगा, और जो ज्यादतियां कर रहे हैं उसका अल्लाह उस दिन जो है फिर वो मदावा करेगा। तो हकम हाकिम अल्लाह की जात है, तो सही जो इख्तलाफात है इनका फैसला जो है वो कहां होगा, कयामत के दिन होगा। तो यहां पर अल्लाह ताला ने जो है झगड़े को खत्म करने के लिए जो है उनको डराया है, वईद दी है, और एक तरफ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी है कि आपका काम तबलीगे दीन करना है, तुम्हारी इससे ज्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं कि कौन ठीक है, अल्लाह इसका फैसला करेगा कि कौन ठीक है। यहूदी कहते थे कि हम, ईसाई कहते थे कि हम, ऊपर से इस्लाम की जब दावत देनी शुरू कर दी तो वो उसको कबूल करने को तैयार ही नहीं थे। फिर फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फीह इस्मुह, फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह के इबादत गाहों में इसके नाम की याद से रोके। वसअ फी खराबिहा, और इसको वीरान करने के दर पे हो जाए, और उनको बर्बाद करने के लिए, उजाड़ने के लिए कोशिश करे, दौड़ धूप करे। तो यहां पर जो है तीन बातें कही हैं। पहली चीज जो है कि वो सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम। जैसे दुनिया में बहुत से जुल्म होते हैं ना, किसी का चीज ले लेना, किसी को किसी के हक से महरूम कर देना, किसी की जमीन छीन लेना, किसी को कत्ल कर देना, मार देना, लेकिन अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है, यानी सबसे बड़ा जुल्म क्या है, उसकी तारीफ बताई गई है। नंबर वन ये बात। दूसरी क्या है कि जो मना करे अल्लाह की मसाजिद से, अल्लाह के घरों से मना करे, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि किसी को अल्लाह के घर से मस्जिद में जाने से रोका जाए। और तीसरी बात क्या बताई कि आई यूज करा की हस महू, कि उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, यानी मस्जिद में जाने से रोकना और अल्लाह का जिक्र करना। बस आप ही खराबी हा, और ये भी इसी में आ जाती है, जब अल्लाह के जिक्र से रोका जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा के? फिर जो है वो मस्जिदें बर्बाद हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी, है ना। तो اصل بات کیا تھی کہ جب نصارہ یہود پر غالب ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روکا اور عبادت کرنے سے روکا. یعنی جب یروشلم کو انہوں نے فتح کر لیا تھا تو اب وہ وہاں پہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے, رومیوں کا جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا. ٹھیک ہے, اسی طرح دور نبی میں مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکتے رہے, حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عمرہ کرنے سے روک دیا ہے نا. تو پھر اسی طرح اگر آج ہم دیکھیں تو لوگ اللہ کی مساجد کی رونق اور آبادی کی بجائے ان کو برباد کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کو قطعاً گوارا نہیں ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ مساجد جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے جو گھر ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے نہ کہ ویران کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی, کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. اصل آبادی نمازی ہیں, اور لیکن اب ہماری اگر مساجد کو دیکھیں تو بہت خوبصورت ہیں, ڈیکوریٹڈ ہیں, کارپیٹ بہت اچھے ہیں اور روشنیاں بہت ہیں اور بعض اوقات کھانا پینا بھی بہت ہے, اے سی ہے, ہیٹنگ ہے, بہت اچھے سے انتظام ہے مساجد کے ساتھ. تو اب وہ کھیلنے کودنے کے, سوئمنگ کے, دوسری ساری چیزیں انتظامات بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. حالانکہ پوری زندگی اور پوری دنیا انہی چیزوں کے لیے ہے, مساجد تو ہے ہی خاص طور پر اللہ کے گھر کے لیے, عبادت کے لیے, ہے نا. صحیح بات. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, اور جو جتنی زیادہ پیسے دیتا ہے اتنا زیادہ اس کی مسجد میں مانی جاتی ہے, نیک اور متقی لوگوں کی نہیں مانی جاتی, انہی کے نام پر مسجد کا نام بھی رکھ لیا جاتا ہے. مسجد کے اوقات, کون امام آئے گا, وہ متقی آئے گا, یا جس کو وہ شخص جس نے ڈونر بڑا ڈونر ہے اس کے نام پر سب کچھ مسجدیں جو ہے نا وہ چلنے لگتی ہیں, حتیٰ کہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا نام بلند کرنے کے بجائے جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ نے یہ بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا, جب میں امریکہ میں تھے تو ایک دن پڑھا کہ عید کی نماز پر دو جو گروپ تھے مسلمانوں کے, جب اس میں لڑائی ہوئی تو مسجد جو تھی نا وہ یہاں کی گورنمنٹ نے آ کر لاک کر دی, اس کو سیل کر دیا. تو یہ ہے مسجدوں کو ویران کرنا, کہ کیسے کھڑے ہونا ہے اور ایسے رفع یدین کرنا ہے, اور یہ مسجد جو ہے یہ فلاں فرقے کی ہے یا فلاں گروپ کی ہے, تو اسی پر جو ہے وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں اور مسجدیں برباد ہوتی ہیں, ویران ہوتی ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہوا جائے. نمبر دو, جب وہاں پہ حاضر ہوں تو ذکر کریں, تلاوت کریں. تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں نمازی نہیں ملتے نا, نمازی نہیں ہے, تو یہ مسجدوں کی ویرانی ہے یا وہ نمازی کم ہو جائیں. تو مسجدوں میں جو مسجدوں کو چلا رہے ہوں نا نیک اور متقی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں, تاکہ ان کے رویے کی وجہ سے, ان کے سختی کی وجہ سے یا ان کے اخلاق اور کردار کی کمی کی وجہ سے لوگ پیچھے نہ ہٹنے شروع ہو جائیں. اچھے لوگ اللہ آگے لانے چاہیے تاکہ مسجدیں آباد ہوں, نیک لوگ, ہاں وہ دیکھنے میں کیسے ہی یعنی غریب کیوں نہ ہو, بے شک پیسے والے نہ ہوں, متقی اور نیک لوگوں کو بڑھانا چاہیے آگے. اچھا, اسی طرح اب مسجد میں ذکر اور تلاوت کی بجائے اب ہر شخص مسجد میں آئے اور کہے کہ یہ کوئی کہے کہ چادریں بیچنی ہیں, کوئی کہے کہ یہ کپڑے بیچنے ہیں, کوئی کہے کہ پرفیوم بیچنا ہے, ہر شخص کاروبار کا اڈا بنا لیا مساجد کو. تو آپ بتائیں کہ پورا بازار اس کے لیے ہے, پورا ہمارا گھر اس کے لیے, پورا وقت اس کے لیے. تو مساجد میں بھی اگر ہم یہی کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ اصل کام جو ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی مسجدوں کی جو ہے نا وہ ویرانی ہے. اور مسجدوں کی آبادی میں اہم چیز کیا ہے؟ کہ اس میں جو ہے وہ نمازیوں کا ہونا اور نماز پڑھنا. معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک دفعہ کہ اے بلال رضی اللہ عنہ, اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا وہ عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہو؟ क्योंकि आज मेराज वाली रात मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। अल्फिया, मुझे अपने अमाल में सबसे ज्यादा उम्मीद अपने इस अमल से है कि दिन हो या रात, मैं जब भी वुजू करता हूँ तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर हो नफली नमाज पढ़ लेता हूँ। बुखारी की रवायत है। तो मेराज की रात आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत में अपने आगे देखा, यानी उनके कदमों की चलने की आवाज सुनी। वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु जो काली रंगत वाले स्याह फाम हबशा के रहने वाले गुलाम, मोटे मोटे होंठों वाले, कोई जायदाद नहीं, कोई मलकियत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। तो ये क्या था कि अल्लाह से दिल लगाना और मस्जिद को आबाद करना, यानी तहियतुल मस्जिद के नफल पढ़ना या वैसे नवाफिल में आगे बढ़ना। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बाज लोग वो हैं जो मस्जिदों में जमे रहते हैं और वहां से हटते नहीं हैं, फरिश्ते ऐसे लोगों के हमनशीन होते हैं, दोस्त होते हैं। अगर ये लोग गायब हो जाए तो फरिश्ते इनको तलाश करते फिरते हैं, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो फरिश्ते इनकी बीमार पुरसी करते हैं, और अगर किसी काम में लगे हों तो फरिश्ते इनकी मदद करते हैं। मस्जिद में बैठने वाला अल्लाह की रहमत का मुंतजर होता है, मुसनद अहमद की रवायत है। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद का कूड़ा क्रिकेट साफ करना हसी आंखों वाली हूर का मेहर है, इब्रानी की ये रवायत है ना। तो मस्जिद का कूड़ा क्रिकेट साफ करना इसका बड़ा अजर है। बिलखसूस जुमे के दिन मस्जिद को खुशबू में बसाना जन्नत में ले जाने वाले काम है, इब्ने माजा की रवायत है। इसी तरह वो मशहूर हदीस भी आपने सुनी होगी जिसको बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। जिस हदीस को बुखारी और मुस्लिम दोनों रवायत करें उसको क्या कहते हैं? मुत्तफिक अलैह। क्या कहते हैं? मुत्तफिक अलैह, कि इस पर दोनों जो हैं हदीस के जो मुहद्दसीन के इमाम हैं बुखारी और मुस्लिम, दोनों इस पर मुत्तफिक हैं। तो सात किस्म के लोगों के बारे में कहा कि अल्लाह उनको अर्श के साए के नीचे जगह देगा। इसमें से जो है वो एक शख्स कौन है? वरजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में मुअल्लक हैंग रहता है, अटका रहता है। इज़ा खरज मिन्हु हत्ता यऊदु इलैह, कि जब वो मस्जिद से निकलता है तो फिर दोबारा मस्जिद में दाखिल होने का इंतजार करता है। तो हैंगिंग दिल कैसा होता है कि मस्जिद के अंदर ही दिल रहता है। मस्जिद से वो आदमी जिस्मानी तौर पर निकल भी आया, दिल नहीं छोड़ दिया। हम मस्जिद में आ भी जाएं तो दिल या तो किसी मॉल में या किसी और काम में या मसरूफियत में हमारा जो है ना वो मसरूफ रहता है। तो यहाँ पर जो बात हमें समझ आ रही है वो क्या कि मसाजिद जो है ना उनको आबाद करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, और जो अल्लाह वाले लोग हैं ना वो जमीन के सबसे बेहतरीन हिस्से मस्जिद में जो है ना वो दिल लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत गाहों में इसके नाम की याद से रोके। उस जमाने में काफिरों ने रोका और आज भी मुसलमान एक दूसरे को जो है ना वो रोकते हैं। तो ये चीज हराम है, जायज नहीं है, और इनकी वीरानी के दर पे हो। और वीरानी में जैसे मसाजिद में जो आता है फंड आता है, मसाजिद में जकात की रकम नहीं लगती क्योंकि ये अल्लाह का घर है ना, और अल्लाह के घर पर जकात नहीं लगती है ना। और वैसे भी जकात के लिए किसी को जो है वो आप बनाते हैं कि किसको हम दे रहे हैं ना, तो अब अल्लाह के घर के लिए जकात से हट कर रकम जो लगती है। तो ये भी वीरानी है कि जो फंड आए, जो पैसे आए, उसमें इमानत की बजाय खयानत की जाए। उसकी चीजों का डेस्क है, कुर्सियां हैं, सफे हैं, उसका सही या पैसों का सही हिसाब किताब ना किया जाए। और बड़ा अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है जब किसी भी इस्लामी जमात या जो हमारी मसाजिद हैं इनके मुंतजमीन के बारे में हम अखबार में कोई ऐसी खबर पढ़ लें कि वो चूंकि फंड जो था उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, नाजायज इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी से किसी को दे दिया, तो उस वहां पे झगड़ा हो गया है ना, लड़ाइयां हो गई। तो आप सोचें कि जो भी इस तरह की रकम है ये माल यतीम है, यानी जैसे बैतुल माल की तो रकम होती है माल यतीम है, तो अल्लाह इसके बारे में पूछेगा ना। तो अपने पैसों से ज्यादा इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जो भी किसी भी इज्तमाही मामलात में जिम्मेदार बनाया जाए तो उस चीजों का अच्छा इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे लिए ये भी जिम्मेदारी आती है कि हमारी ये जैसे यहाँ क्लास हो रही है, जाते हुए इसकी सफाई सुथराई सब चीजों का ख्याल रखना। तो पहले काम क्या है कि अल्लाह की मसाजिद में जो है वो अल्लाह का नाम का जिक्र करने से रोकना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उस फिर उसको वीरान करना, वसाफ खराबिहा, खरब खरब वीरानी को कहते हैं, उजड़ी हुई चीज को कहते हैं, तो उसको फिर खराब करना। जाहिर है जो चीज आबाद नहीं होगी वो फिर खराब ही होगी, है ना। तो फिर तीसरी बात क्या है कि वो शख्स फिर जालिम होगा, इससे बड़ा जालिम अब कोई नहीं हो सकता। और जिसको अल्लाह जालिम कह दे तो उसके जुल्म में फिर क्या शक हो सकता है। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा, ये लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में दाखिल ही ना हो। मा काना लहुम, इनके लिए जायज ही नहीं है कि अन यदखुलूहा कि वो मसाजिद के अंदर दाखिल हुआ करें, कदम रखा करें। तो फिर कैसे दाखिल होना है, इल्ला खौफीन, डरते हुए। यानी जब भी मस्जिदों में जाएं तो फिर डरते हुए जाएं, खुदा तरस। इसकी तरह इसमें यहाँ पे ये इशारा है कि मसाजिद जो है वो जालिम काफिर मुशरिक ऐसे लोगों के कब्जे में ना दे जाएं कि वो शरारी खुद शरारती हों, जब जाएं तो वहां शरारत करें, बेखौफ हों, बल्कि क्या कि जो मुत्तकी हों, जो अल्लाह से डरने वाले हों, मसाजिद जो है उनके कब्जे में दी जानी चाहिए। لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। तो अब यहाँ पर जो है ये बात बताई गई है कि जो लोग भी मसाजिद को बर्बाद करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, या ये कि किसी का भी जो घर है ना जिसमें वो अल्लाह की इबादत करता है, जैसे ईसाइयों का हो, यहूदियों का हो, किसी का भी कोई है जैसे गिरजा है या कोई भी ऐसी इबादतगाह है, मंदिर है, तो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने आपको याद होगा कि जब जंग की हालत थी तो जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो और उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने में बहुत सी फतुहात मिलती हैं, तो जितनी भी जंगें हुई हैं तो उसमें क्या था कि जंग की हालत में भी मुसलमानों को, मुसलमानों के जो जर्नैल होते थे, लीडर होते थे, उनको ये तलकीन की जाती थी कि इनके जो गिरजे हैं, इनकी जो इबादत गाहें, इनकी तोहीन नहीं करनी, उन पर गोलाबारी नहीं करनी, उनकी उनके बच्चों को औरतों पर ऊपर हाथ नहीं उठाना, दरख्तों को खराब नहीं करना, फसलों को बर्बाद नहीं करना। ऐसे उसूल थे, जंगी उसूल थे। उसमें मस्जिदें भी और उनके गिरजे, उनकी इबादत गाहें जो यहूदियों की थी, जो ईसाइयों की थी, वो खास तौर पर थी। अब आप देख लें पे दुश्मनों की मसाजिद को, दुश्मनों की इबादत गाहों को जब अल्लाह ताला उनकी इज्जत करता है तो अपनी मसाजिद की हम क्यों नहीं करता। अब हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, तो मुसलमानों की मसाजिद पर हमला होता है, नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आके कोई फायरिंग करता है और मर जाते हैं ना। तो ये कितनी बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है, नमाजियों को मारना, लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करना, उसकी हिफाजत ना करना कि मसाजिद को ताला लगने लग जाए तो फिर लोग जो है इबादत से महरूम होना शुरू हो जाए। तो मस्जिदों की बेहुर्मती करना अल्लाह ताला कहते हैं, या किसी भी इबादत गाह की, वो गिरजे हों, वो यहूदियों के हों, मंदिर हों, किसी के भी हों, अगर उसकी कोई रुसवाई करेगा तो क्या है कि दुनिया में भी उनके लिए जिल्लत है और आखरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। तो मुसलमानों को इस्लाम ये तलकीन करता है, ये उनको तरगीब देता है कि ना तो उनके खुदाओं को बुरा कहो और ना ही उनकी इबादत गाहों को, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो पलटकर तुम्हारे खुदा को बुरा कहने लगे। अगर जैसे अब यानी अगर कोई हमारे किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाए तो जवाब में हमें उनके मंदिर को या उनके गिरजे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस्लाम इसकी तलकीन और तरकीब नहीं देता। लेकिन अब कौन इन काफिरों को भी कौन बताए कि इस्लाम तो ये तालीम देता है, क्योंकि हमारा मुसलमानों का अमल क्या है कि मुसलमान ही अपनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप सोच लें कि आज जो हमारे मुसलमान जो जलीलो ख्वार हैं, पूरी दुनिया में जो मुसलमान जो हैं वो इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो उसकी वजह क्या है कि हमने अल्लाह के अहकाम जो है उन पर अमल करना जो है वो छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अल-मशरिकु वल-मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए हैं सब मशरिक और मगरिब। فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ پاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے. اللہ کی خدائی بڑی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر بھی وسیع ہے، اس کا دائرہ فیض بھی بڑا وسیع ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی شرقی یا غربی سمت میں جو ہے نا اس میں خاص طور پر بس وہی موجود ہے یا کسی خاص مقام کا مالک ہے. اللہ کسی سمت میں یا مقام میں قید نہیں ہے. تو عبادت کے لیے کوئی خاص مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بس اسی طرف رہتا ہے، اور یہ کوئی جھگڑنے والی بات بھی نہیں ہے کہ پہلے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف کیوں کرنے لگے، خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر لیا. تو اللہ کسی خاص رخ خاص جہت میں جو ہے وہ مقید نہیں ہے. تو یہ اللہ نے پھر کیوں کہا وللہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اس کے بارے میں کچھ شان نزول ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت جو مریم تھی وہ بیت المقدس میں مشرقی سائڈ پر جا کر انہوں نے اعتکاف کیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب میں معتکف ہو بیٹھی. تو یعنی عیسائی جو تھے وہ مشرقی سائڈ کو کہتے تھے کہ یہ ہے قبلے کا رخ. اچھا یہودیوں نے کیا کیا کہ جو مغربی سائڈ تھی ضد میں آ کر اس کو کہا کہ یہ ہے قبلے کا رخ. مغربی سمت کو انہوں نے اختیار کیا. تو بیت المقدس کی جو مشرقی سائڈ تھی وہ عیسائی اور مغربی سائڈ جو تھی وہ یہودی. تو مشرق اور مغرب ایک تقسیم لڑائی بن گئی کہ نصارہ نے سمت جو مشرق کی تھی اس کو اپنا قبلہ بنایا اور یہود نے مغرب کو. اور اسی مشرق اور مغرب کے اختلاف نے دونوں کو خوب خوب لڑایا، بیت المقدس کے اندر بھی اور باہر بھی. نتیجہ میں کیا ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو جو ہے نقصان پہنچایا، اور پھر جو عبادت کرنے والے تھے ان کو بھی پوری پوری طرح بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اختلاف اور جھگڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو سب جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ لغو باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں کہ مشرق یا مغرب، مشرق ہو یا مغرب، دونوں سمتیں اللہ کی ہیں، دونوں مقام اللہ ہی کے ہیں. ان میں سے جس سمت کو بھی انسان رخ کرے گا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو اس کا رخ کیا ہے کہ جو بھی وہ رخ کرے گا تو اللہ اس کو مل جائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے پر تم لوگ جو ہے وہ لڑائیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے سر نہ پھاڑو. تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. دوسری بات جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا، یہ آیت اسی باب میں ہے، وللہ المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف رخ کریں یا مغرب کی طرف جو ہے وہ اللہ ہمیں ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہم نماز پڑھیں تو قبلے کا تعین نہ کریں. اصل میں قبلے کے تعین کے بارے میں، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں ایک ہسٹری ہے اور اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جیسے قرآن مجید تحویل قبلہ کی تاریخ سے متعلق خاموش ہے، تو اب کیا تھا کہ اگر تحویل قبلہ سے متعلق تمام روایات کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ میں فرض نماز جو تھی، فرض نماز کے بعد جب وہ فرض نماز مسلمان پڑھتے تھے تو اولاً کیا کرتے تھے کہ کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اول کیا کیا مسلمانوں نے، قبلے کی طرف رخ کیا، خانہ کعبہ کی طرف، اور نماز پڑھنی شروع کی. اگرچہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا تھا، حکم الہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، یعنی مسلمانوں کو خاص طور پہ نہیں تھا، پہلی قوموں کا تو تھا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اور پھر کہ وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر نہیں تھا. مگر ہجرت کے بعد حکم الہی سے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور وہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے, کیا ہوا کہ مسلمان بیت المقدس کی جانب اپنی نمازوں میں منہ کرنے لگے. جب تک آپ مکہ میں تھے, آپ معراج پر گئے, نماز فرض ہو گئی اور نماز جو ہے وہ پڑھنے لگے, اور اس سے پہلے بھی جو نفل اور عبادت ہوتی تھی تو رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تھا, رسول اللہ بھی کرتے تھے, جو مسلمان تھے وہ بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہیں حکم نہیں ملتا لیکن کرتے تھے. جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ حکم الہی کے مطابق, اب میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر کیسے پتا چلا, وہی یہ غیر مطلوب, وہی یہ مطلوب وہ وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, غیر مطلوب وہ ہے جو حدیث سے پتا چلتی ہے, یعنی جو لکھی تو نہیں گئی لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق جو ہے وہ بیت المقدس کی جانب رخ کیا اور سارے مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. یہاں تک کہ ابھی پھر ہم دوسرا پارہ پڑھیں گے, ابھی اور آگے آیتوں میں جائیں گے نا, تو وہاں پہ تحویل قبلہ کے بارے میں حکم قرآن نازل ہو گیا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر اپنا رخ جو ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. اور اس مسجد کا کیا نام ہے, مسجد قبلتین, قبلتین دو قبلوں والی مسجد, یا نون لگا ہے, بحرین دو سمندروں والا ملک جو ہے, تو یہ والی بات. تو اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس سے ہمیں فقہ کا بھی ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ عام طور پہ تو قبلے کا رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں ہم اسے اسے رخ کا پتہ نہیں چل رہا تو جو بھی ہم تعین کر سکتے ہیں وہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جاتی ہے. اور سفر میں قبلے کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے, آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں, ٹرین پہ کر رہے ہیں, اپنی گاڑی میں کر رہے ہیں, اور کوئی بھی مطلب ٹرین ہے, جہاز ہے, یا جو بھی سواری ہے تو اس میں مشکل ہے, گھوڑا ہے, تو پھر کیا ہے کہ جس بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک سمبل ہے کہ ہاں ہم اپنے دلوں کا قبلہ بھی درست کریں اور اپنا رخ بھی اللہ کی طرف کریں اور اس طرف نماز پڑھیں, اس کے لیے ایسے ہی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے کسی پر لڑتے جھگڑتے رہا کریں, مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ کا چہرہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہے, یعنی یوں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کا کوئی چہرہ ہو, اس کے کوئی اعضاء ہو, بلکہ کیا ہے کہ خود اللہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی ذات جو ہے اس کی خدائی بڑی وسیع ہے, اس کا زاویہ نظر بھی بڑا وسیع ہے کہ کون سا بندہ کہاں کس نیت سے کس طرح اس کو یاد کر رہا ہے. اللہ خوب اس بات کو جانتا ہے, اور چونکہ جانتا ہے تو پھر وہ اس کے عمل کے مطابق اس کو بہت نوازنے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سبحانہ, اللہ پاک ہے ان باتوں سے. تو ولد یہ اسم جنس ہے, یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس کا یہ مذکر اور مؤنث واحد جمع چھوٹے بڑے سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ولد لفظ جو ہے. تو اب جو ہیں ان کے مشرکانہ جو عقائد ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہود کہتے تھے عزیر کو اللہ کا بیٹا, نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, مشرکین عرب جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. ان سب کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ, اللہ پاک ہے, اس سے اللہ اس طرح کی نسبتوں سے عرفا ہے. کوئی چیز بھی کسی بھی پہلو سے اللہ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے حقوق میں شریک نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا. ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ میں نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا, اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ان باتوں سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی یا اولاد ہو. صحیح بخاری. تو آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ جو ہیں اس طرح بھی شرک کرتے ہیں. فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. بَلَّهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اصل حقیقت کیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. قل اللہ قانتون, سب کے سب اس کے مطیع ہیں, سب کے سب اس کے جو ہیں وہ اطاعت گزار ہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری خدائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ خود سے جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کرنا ہے, اللہ پر جو یہ الزام لگانا ہے, تو یہ غلط ہے. یعنی سارے معاملات, ساری بادشاہی, ساری خدائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی فرما بردار ہیں, اللہ کی اطاعت گزار ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان کے نظام کو دیکھیں, جیسے فرشتے ہیں, کوئی بارش کا ہے, کوئی رزق کا ہے, اسی طرح مختلف اسباب ہیں. تو سارے اللہ کی ایک تو حکمت پر مبنی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے کہنے کے مطابق جو ہے نا سب فرشتے جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, سب اس کی اطاعت کرتے ہیں. کل اللہ قانتون, سب اس کے لیے جو ہیں وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اطاعت کرنے والے ہیں. تو جب ساری آسمان اور زمین کی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی ملکیت ہیں, تو وہ تو اللہ کی اطاعت سے انکار نہیں کرتی. جب وہ اللہ کی تابع فرمان ہیں تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے, ہے نا. کل اللہ قانتون, سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اور مطیع اور فرما بردار بھی کیسے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے طوعاً اور کرہاً اس پر عمل کرتے ہیں, خوشی سے بھی اور نہ خوشی سے بھی, چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی سمعنا و اطعنا, ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کی عملی تفسیر جو ہے وہ بن جانا چاہیے. پھر فرمایا بدیع السماوات والارض, بنانے والا آسمانوں کا اور زمین کا, ایجاد کرنے والا موجد ہے, ہے نا. کسی جس نے بجلی کے فن کو جان لیا, کسی نے بلب بنا لیا, کسی نے سوئی گیس کو دیکھ لیا, حالانکہ یہ تو اللہ نے عقل دی تھی اور اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی تھی, تو ہم تو اسی کے ہو جاتے ہیں, اسی کی خوشیاں مناتے ہیں اور اسی کے نام پر دن مناتے ہیں اور چھٹیاں کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. تو جس نے ساری خدائی بنائی, جس نے سب کچھ بنایا, تو پھر کیا کرنا چاہیے, پھر اسی کا ہو جانا چاہیے. ساری خدائی اللہ کی, اور اللہ نے ساری زمین اور آسمان اور چیزیں میرے اور آپ کے لیے بنائی, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اللہ کو دے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے, تو میرا بن جا. یہ آیات ایک یہ پیغام بس دے رہی ہیں کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور جب وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی حکم دیتا ہے کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, اللہ کا ہو جانا چاہیے. پھر فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا, ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا, یا کوئی نشانی ہمارے پاس جو ہے وہ کیوں نہیں آ جاتی. تو یہ مشرکین کے بعض مطالبات تھے, وہ کہتے تھے کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ اللہ خود آ کے کہے کہ یہ میری کتاب ہے, یہ میرے احکام ہیں, تم جو ہے نا اس کتاب کی پیروی کرو, تم اس نبی کو مانو, یا پھر کوئی نشانی آئے, کوئی معجزہ آئے. جیسے قوم بنی اسرائیل پر بہت سے معجزات آئے لیکن انہوں نے مان کرنے دیا, تو وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نشانی آئے, ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. من قبلہم, ان سے پہلے, مثل قولہم, ان کے قول کی طرح, یعنی ان کا یہ جو مطالبہ ہے, تو اس سے پہلے بھی تو ان کا جو لوگ گزرے تھے وہ بھی تو یہی مطالبات جو تھے وہ کیا کرتے تھے. اور اس سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ کیا مطالبات کرتے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کو ہم جب تک دیکھ نہ لیں, قد نر اللہ جہرتا, جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, موسیٰ ہم تیری بات نہیں مانتے, ہم تو رات پر ایمان نہیں لاتے, ہے نا. تو ہر قوم نے اسی طرح مختلف مطالبات کیے. تشابہت قلوبہم, ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں, कोई ऐसा एतराज और कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो पहलों ने ना किया हो और बाद में आने वालों ने ना किया हो, यानी जो पहलों ने किया वही बाद में आने वालों ने भी किया। बार बार एक ही किस्म के शुभात और एतराजात और सवालात हैं जो कि कदीम जमाने से गुमराह लोग जो हैं वो दोहराते चले आ रहे हैं। तो गुमराही का मिजाज एक है और गुमराही का झुठलाने वालों का किरदार एक है, ठीक है ना। करेक्टर बदल गए हैं, स्टेज एक है, किरदार एक है, ज़हनियत एक है, इंसान बदल गए हैं। कद बैयन्नल आयाति लिकौमी यूकिनून, यकीन लाने वालों के लिए तो हमने निशानियां साफ साफ जो हैं वो बयान कर दी हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब ये उनका ये कहना कि अल्लाह आकर हमसे बात क्यों नहीं करता, और उनका ये कहना कि हमें निशानी क्यों नहीं दिखाई जाती। तो अब अल्लाह ताला ने ना तो कोई निशानी दिखाई, ना कोई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का कोई मौजजा दिया, क्योंकि आपकी जात मौजजा थी, आपका किरदार और कुरान मजीद मौजजा था, है ना। तो बल्कि क्या कहा कि अगर तुम निशानियां देखना चाहो तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सी निशानियां जो हैं वो बयान कर दी हैं, साफ साफ निशानियां हम नुमाया कर चुके हैं। तो वो साफ साफ निशानियां जो हैं वो क्या थी कि अगर इर्द गिर्द की कायनात को भी देखें तो निशानियां हैं, आसमान निशानी है, जमीन निशानी है, इंसान का अपना नफ्स उसकी जात निशानी है, बारिश निशानी है, फूल निशानी है, फल निशानी है, पौधे निशानी है, एक जिस्म जो है ना, खाली जिस्म पूरी एक दुनिया है, यही निशानियां, आंख को ही देख ले, उसके निजाम को देख ले, तो मेरी निशानियां तो हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। मैं गुल को देखता हूं तो खाली के गुल की सोचता हूं, गुल को देखते रहना तो कोई बात नहीं। शायर कहता है कि जब मैं किसी फूल को देखता हूं तो सोचता हूं कि फूल ऐसा है तो इसके बनाने वाला कैसे कैसा होगा ना। तो असल क्या है कि निशानियां जब देखी जाए तो फिर निशानियां बनाने वाले को पा लिया जाए, फिर इंसान उसका हो जाए। तो निशानियां अल्लाह ताला कहते हैं हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। तो और निशानी क्या है, आगे बताया, इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला हक के साथ। तो ये भी तो निशानी है ना, यानी जहां तक तुम्हारी रसालत है और जहां तक तुम्हारा नज़ीर और बशीर बनना है, ये भी तो निशानी है ना। कायनात की निशानियां जमीन से, तारीख से, आसार से अगर वो सबक नहीं लेते, उनसे उनको लेना चाहिए, क्योंकि हमने बैयन्ना उनको वाज़े बयान किया है। अगर वो ईमान और इकान रखना चाहें तो ये सब चीजें वाज़े तौर पर मौजूद हैं। अगर उससे निशानी नहीं लेते तो फिर कहां से निशानी लें, फिर आपकी अपनी जात, आपको रसूल बनाकर भेजा, आप बिन बाप के पैदा हुए, यतीम थे, कोई साथ देने वाला नहीं था, है ना, लेकिन अमीन थे, सादिक थे, कभी अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। हमा अजरिया इल्ला लल्लाह का नारा, जो अंबिया का नारा था कि मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। फिर मक्का की पूरी जिंदगी और फिर मदीना की जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी आपकी दावत हक की और रिसालत की जिम्मेदारी को नुमाया तौर पर अदा करती हुई महसूस होती है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो यकीन करना चाहते हैं तो फिर ये भी तो बहुत बड़ी निशानी है कि हमने आपको हक देकर भेजा, हमने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा, यानी आप हक हैं, आपके पास किताब हक है, और फिर आप बशीर और नजीर, आपकी दावत हक है, आपका फरीजा अकामते दीन, नेकी का हुक्म देना और बदी से मना करना, आपका किरदार बोल बोल कर बताता है कि आप जो हैं वो हक हैं। और आपने उन्होंने आपको जो है वो क्या क्या कहा और आपने क्या क्या किया, आपने पकड़ पकड़ कर उनकी कमर से उनको जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश की, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने साहिर काहिन मजनू दीवाना कहा, लेकिन आप यही चाहते रहे, आप उनके लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं करते रहे कि ये ईमान ले आए और इनकी दुनिया जो है वो बदल जाए, इनकी आखिरत जो है वो बदल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम रसूल हो, तुम हक के मुताबिक हो, तुम खुशखबरी देने वाले हो जो इख्तियार करें इसको, और तुम डराने वाले हो تمہارا مقام معجزے دکھانا نہیں ہے، تمہارا کام معجزات کا مطالبہ کرنا نہیں ہے. اگر یہ لوگ کریں، تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ان کو ان کے دلوں کو بدل کیوں نہیں دیا، ان کو ہدایت دے کیوں نہیں دی. تمہارا کام تو یہ ہے کہ فرض رسالت ادا کر دو. اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے اور یہ جہنم میں کیوں گئے. تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ حق ہیں، آپ رسول ہیں، بشیر اور نذیر ہیں، تو اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. دوسری طرف کافروں کے لیے وعید ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پیغمبر نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، ہے نا. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، جو جہنم میں جائیں گے، جو انکار کریں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِمُسَيْطِرٍ، تم ان پر کوئی دروغا نہیں ہو. سورت فجر کی آیت ہے، تم ان پر کوئی دروغا نہیں ہو. تمہارا کام تو بس ان کو پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم بات اور جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر بہت مطالبات کرتے تھے نا، کافر کے کوئی معجزہ دکھائیں، تو کبھی آپ بھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہی آ جاتا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کا جب ہم کام کرتے ہیں، پیغام جب پہنچاتے ہیں، تو بڑا دل چاہتا ہے کہ لوگ مان لیں، لوگ سمجھ لیں، لوگ آئیں، لوگ سنیں. اور اس میں جو ہے ایک بات تو یہ کہ حق کے ساتھ حق پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہدایت کے لیے دلوں کے دروازے کھولنا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام کوشش ہے. دروازوں کو کھٹکھٹانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. کوئی نہ آئے تو کھٹکھٹانا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، فون کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ لوگ آتے نہیں ہیں. کوئی نہ سنے اور عمل نہ کرے تو پھر اس کو کہنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں دینی چاہیے. جہاں جہنم کا ذکر ہو تو جنت کا بھی ضرور کریں. بعض اوقات ہمارا ڈرانے کا پلڑا بڑا بھاری رہتا ہے، ڈر دیتے ہیں تو ڈرا کر خوشخبری نہیں دیتے. لیکن قرآن میں نبی کا مقام کیا ہے کہ بشیر ہوا نذیرہ، بشیر پہلے اور نذیر بعد میں ہے، خوشخبری دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، بشرو ولا تؤثرو، ہے نا، بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دو اور نفرت نہ پیدا کرو. دوسری بات کیا کہی کہ یسرو ولا تؤثرو، آسانی پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو. آسانیاں وہی جو اللہ نے دی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ آسان باتیں نہ بتاؤ، لوگ بڑی پھر آسانی میں آگے چلے جاتے ہیں. دین پورا کا پورا پیش کرنا ہے. بخاری کی حدیث کا یہ حصہ ہے، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تؤثرو. تو یہ ہے کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم میں جانے والے ہیں. اور جہنم بھی کون؟ جو گھور رہی ہے، جو آگ سے دہک رہی ہے، جہیم ہے، جہم، جہیم ہے. شیر سے ڈرتے ہیں نا دنیا میں، کسی شیر جیسے کردار والے انسان سے بھی ڈرتے ہیں نا، ہے نا. جیسے امی ابو آگے تو بچے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اسی طرح ٹیپو سلطان سے انگریز بڑا ڈرتے تھے، ہے نا، بہت ڈرتے تھے. تو اس کا کیا کہنا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. بڑے بہادر تھے وہ. اور منافق نے جب جو ہے وہ غداری کی، تو کسی منافق نے بتا دیا تھا کہ ٹیپو سلطان کہاں ہے، تو اس طرح پھر ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا اور شہید کیا گیا. پھر فرمایا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو. کبھی بھی جو ہے نا، اگر ہم کسی کو خوش کرنا چاہیں نا تو وہ خوش نہیں ہو سکتے، ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی اصل بیماری کیا ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ یہودی بن جائیں، عیسائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ملت کا طریقہ اختیار کر لیں، ہے نا. حتی تتا دیا ملتا ہوں، تو اب جو ہے آپ جو ہیں ان کو خوش نہیں کر سکتے. اور خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حتی تتا دیا ملتا ہوں، کہ ان کی ملت پر چلنے لگے، ہے نا. ان کے پیروکار بن جائیں، یا تو یہودیت اختیار کریں یا نصرانیت. تو اور یہ طریقہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے. تو ان کی ناراضگی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معجزہ نہیں آیا تو اس لیے یہ حق قبول نہیں کر رہے، یا سمجھ نہیں آیا تو اس لیے یہ حق قبول نہیں کر رہے. یہ اس لیے ناراض ہیں کہ اللہ کی آیات سمجھ میں نہیں آئی، یا آپ سمجھ نہیں آئے، یا آپ کی دعوت سمجھ نہیں آئی. یہ اس لیے ناراض ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہودی بنا جائے یا عیسائی بنا جائے، ہے نا. جیسے مشرک کہتے ہیں نا، پہلے مشرکوں کا بھی ہم نے پڑھا، تو یہاں پہ ان کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. تو اصل کیا ہے؟ ان ھدى اللہ ھو الھدى، اصل چیز تو ہدایت ہے. اصل چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمارے لیے چھوڑا ہے اس پر چلنا، یہ ہے ہدایت. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کہ دیکھنے میں ہم، ہمارا رہن سہن، ہمارے طور طریقے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ عیسائیوں سے ملتے ہیں، یہودیوں سے ملتے ہیں، اور ہماری معاشرت ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہے. بہت سی ہماری غمی کی خوشی کی رسمیں، بہت سے ہمارے طور طریقے ہندوؤں سے لے لیے ہم نے. اور اب ہمیں دیکھ کر نا جو کافر ہیں وہ بھی شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کی یہ کتاب ہے اور ان کا یہ عمل ہے. تو اگر کسی کو کہیں نا کہ ہماری کتاب میں یہ بات ہے اور عمل ہمارا جب اسے ہٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ہے. جیسے اب دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے، ہے نا، مسلمانوں نے بھی شان و شوکت سے منایا. امریکہ اور کینیڈا کو چھوڑیں، برطانیہ کو چھوڑیں، پاکستان میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے بسنت کا منایا جانا، مارچ کی آمد آمد ہے. اور پچھلے سال جب ہم پاکستان گئے تھے کہ کتنے بچوں کے اوپر وہ ڈوری کے پھرنے سے نا وہ بچے قتل ہو گئے، مر گئے، اور کتنے لوگ چھت سے گر کر مر گئے. اور حکومت پابندی بھی لگاتی ہے پر کامیاب نہیں ہو پاتی، اور وہ بھی ایک ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ کہ جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، خوشیوں کا طریقہ، غمیوں کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تو ہدایت وہ ہے جو کہ اللہ دے دے، جو کہ ہمیں قرآن سے مل جائے. تو ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات یا انجیل میں ہے، جو یہودیوں یا عیسائیوں یا ہندوؤں کا ہے، بلکہ وہ دین ہے کہ جس میں سے خرافات کو نکال دیا جائے، جس میں سے فضول رسموں کو نکال دیا جائے، وہ رنگ ڈھنگ جو فیشن اور رسم و رواج کے نام پہ ان کو نکال دیا جائے. تو ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی فکر چھوڑنی چاہیے، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ ہی بدل لیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے پیروی اختیار کر لی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا. یعنی اب جب آپ کے پاس، یہاں پہ العلم کا لفظ ہے، علم نہیں، العلم، جو حق ہے، جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، اگر اس العلم کے آنے کے بعد آپ نے جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کمی بیشی کر لی، ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، علم وحی آنے کے بعد بدعات کی پیروی کر لی، تو پھر کیا ہے کہ پھر مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کر لیا، اگر تھوڑا سا جھک گئے، اگر تھوڑا سا کمپرومائز، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اتنی بھی دیندار نہ بنو، اتنی بھی ملانی نہ بنو، تھوڑی دنیا بھی رکھ لینی چاہیے، اب اتنا بھی کیا ہو گیا نا، کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دنیا بھی رکھیں گے، تھوڑا دین بھی رکھیں گے. تو یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تم کے لیے ان کا دین اور ہم تیرے لیے تیرا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو دین میں، اللہ کے احکامات میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بھی مداہنت نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق جو قرآن مجید ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس سے ہٹ کر عمل کیا تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے, تو سوچے پھر میرا اور آپ کا کیا مقام ہے, ہے نا. تو اب آج میں اور آپ جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ عملے قوم لوط جو ہے, اگر ہمارا ایک مسلمان یہاں کی پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ, عورتیں عورتوں کے ساتھ, مرد مردوں کے ساتھ, یہ جو عملے قوم لوط ہے یہ جائزہ سائن کر دیتا ہے کہ بھائی اب کچھ تو کرنا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا, ہے نا. یا اسی طرح جو ہے عورتیں امامت کرنی شروع کر دیں, ہے نا, کہ پچھلے دنوں جو ہے, اور اسی طرح اور بھی جو ہے جیسے سود ہے تو اس کو ہم کہیں کہ یہ حلال ہے, یا دین کے جو احکامات ہیں اسی پر ہم جو ہے ان کو کھودنا شروع کر دیں بنیادوں کو, تو کیا ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سلسلے میں یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ یہ والی حدیث سن لیجئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے. آپ چپ رہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا گیا. حضرت ابو صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر سے کہا, تجھے گم کرنے والیاں گم کریں, کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے, میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں, ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر موسیٰ آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے. مشکات شریف کی یہ کتاب الایمان کی حدیث ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا پتا چلتا ہے کہ آج ہمیں صرف قرآن پر جو ہے العلم پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, الکتاب, کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, الکتاب ہم نے جو ان کو الکتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے, وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرف جو ہے پہلے کتاب کے جو صالحین ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ عام اہل کتاب جو تھے ان کا رویہ تو ٹھیک نہیں تھا, وہ انکار کر رہے تھے, تو اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے مایوس ہو رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور گویا کہ ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس ہدایت الہی پر ایمان لائیں گے جو تم پیش کر رہے ہو نا, اولئک یؤمنون بہ, کہ اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے. تو یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ صالحین ہیں جو جنہوں نے اپنی کتاب کو ویسے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق تھا, اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ پیارے رسول آئیں گے اور قرآن مجید بھی آئے گا, تو پھر اولئک یؤمنون بہ, تو وہ اس پر بھی وہ ایمان لے آئے اور وہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اس طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو دوسری طرف جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمان ہیں, کہ وہ کیا کرے کہ وہ اللہ نے ان کو جو کتاب دی ہے تو وہ اس پر صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرے. اچھا, قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کے بہت سے حقوق جو ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں. آپ کو بھی ماشاءاللہ پتہ ہی ہوں گے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے جانا، کہ قرآن مجید کی ہم جو تلاوت کریں تو جو وہ کہتا جائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. وہ کہے اقیم الصلاۃ تو نماز قائم کرنے لگے، وہ کہے آتو زکا تو زکات دینے لگے، وہ کہے وبالوالدین احسانا تو والدین کے ساتھ احسان کریں، وہ کہے کہ جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یؤمنون بالغیب تو غیب پر ایمان لیں. جو کچھ وہ کہے، وہ بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جائیں، وہ کھڑے ہونے کو کہے تو کھڑے ہو جائیں. کہ یعنی تلوین کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے پیچھے پیچھے جانا. اور دوسرا معنی کیا ہے تلا یا تو تلاوتن کا؟ کہ پڑھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. تو پیچھے جانا اور پڑھنا اگر اس کو ہم جمع کریں تو اس سے کیا نکلتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے کہ ہمیں اس کی نہ تلاوت آتی ہو. تو تلاوت سے مراد کیا ہے کہ سورت مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فرت القرآن ترتیلا، کہ وہ قرآن کی تلاوت ترتیل سے کرتے ہیں. اور ترتیل سے کیسے؟ کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ الگ ہو، اور جب عذاب کا ذکر ہو تو اللہ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے، اور جب جنت کا ذکر ہو تو جنت کی دعا مانگی جائے، اور ان آیات کا اثر ہمارے جسم کے رونٹوں سے ظاہر ہو. عذاب کی آیتوں پہ روئیں، رونے کی شکل بنا لیں، اداس ہو جائیں، اور جنت کی خوشخبری والی آیتوں پر خوش ہو جائیں، اور جنت کی دعائیں مانگیں، اور جنت کے اچھے عمل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک عزم اور جذبہ پیدا کریں. ترتیل سے پڑھنا، اچھی تلاوت کرنا. اور اس میں جیسے تجوید بھی آتی ہے کہ جتنے حروف ہیں ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنا، ان کو ان کی صفات سے ادا کرنا، صفات متضادہ یا غیر متضادہ، یعنی وہ صفات جو جن کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ صفات جن کی ضد بھی ہے، وہ تجوید کی کلاس میں آپ پڑھیں گے. تو کیا ہے کہ تلاوت، پہلی چیز کیا ہے کہ تلاوت آتی ہو، ہے نا؟ اور تلاوت کے ساتھ کیا چیز آتی ہے کہ ترتیل آتی ہو، کہ اچھے سے پڑھنا، جس کو سن کر فرشتے نازل ہوں، جس کو سن کر دل پگھل جائیں، جس کو سن کر دل اثر کرے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی کلاس جو چل رہی ہے اس میں آپ تلاوت سنتے ہیں نا، اور اچھے قاری کی تلاوت دل پر بڑا اثر چھوڑتی ہے نا. کتنا دل لگتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ نقد دل ہار بیٹھے نا. بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے سنتے رہیں تلاوت، ہے نا. تو پہلا حق ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا آ جائے، اس کی ریڈنگ آ جائے، تلاوت آ جائے، ترتیل آ جائے، تجوید آ جائے، اور یہ ہماری کتاب ہے، ہمیں اس کو آنا ہی چاہیے. اور اس کا دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو ہم سمجھنا شروع کر دیں، اس کے معنی جاننا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن کی دولت سکھائی ہے نا، اب تم اس کو سیکھ جاؤ. ہمارا کیا کام ہے کہ قرآن کو، کم از کم قرآن کو نا ترجمہ تفسیر سے پڑھیں اور اس میں سے گزر جائے نا. تو ہم پڑھتے ہیں خالی تلاوت کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا کہتا ہے. اور جب قرآن آپ پڑھ کر گزریں گی تو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے اور جس راستے پہ دنیا میں آج ہم چل رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. ہماری آرزوئیں ایک طرف ہیں، ہماری خواہشات ایک طرف ہیں، ہمارے لینے دینے کے طور طریقے ایک طرف ہیں، اور قرآن کا مزاج اور قرآن جو ہے وہ مختلف ہم سے مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے مطالبات دوسری طرف جاتے ہیں. تو دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو ہم اس کے معنی سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں، ٹھیک ہے نا. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا، تحفیظ. پہلا کیا ہے کہ اس کو تلاوت اچھی آئے، دوسرا کیا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، تیسرا کیا ہے کہ اس کی تحفیظ کرنا، اور چوتھا کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، ہے نا. تحفیظ کا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور تیرا آخری مقام جو ہے وہ جنت کی آخری سیڑھی ہے. آپ کی کلاس میں کچھ لوگوں کو سورت بقرہ بھی آتی ہے، اور کچھ لوگ ساتھ ساتھ سورت بقرہ یاد بھی کر رہے ہیں، اور ہم اسی پہ رو رہے ہیں کہ ہائے ترجمہ یاد کرنا پڑے گا، اور روٹ ورڈ یہ نئی چیز آ گئی ہے نا. ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اف یہ مراحل، اف یہ مراحل، اف یہ مراحل. تو پھر کیا ہے کہ تحفیظ، حفظ کرنا، ہے نا. اور جس سینے میں حفظ نہ ہو، جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ ایسے گھر کی مانند ہے جو اجڑا ہوا گھر ہو، ہے نا. तो चौथा क्या है कि फिर उस पर अमल करना, अमल करना। लिमा तकून अमाल तफलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, यानी जिस चीज पर अमल नहीं करते वो दूसरों से उसको कहते क्यों हो। फिर इसके साथ जो है अगली और आखिरी बात क्या है, फिर इसको फैलाना है ना, इसको फैलाना कि हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है ना। कि कुरान में हो गौत अजन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रते किरदार। तो हमें जुर्रते किरदार जब मिले तो इसको हम लेके फैलाएं। तो ये क्लासेस का इनेकाद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि कुरान का ये हक अदा किया जाए। फरमाया उला ये का यो मेनू नदी, तो ये पांचों हक अदा करेंगे ना कुरान के, वही जो है ईमान लाने वाले हैं। तो पांचों हक क्या है, तरतीब, तफहीम नंबर दो, तहफीज नंबर तीन, तामील नंबर चार, और नंबर पांच क्या है कि फिर उसकी अशात करना, उसको फैलाना। तो अब देख लें कि हमारा ईमान कैसा है। सूरत फाते से लेकर नाज तक पूरा आना चाहिए ना, इसका तर्जुमा, इसके मानी, फिर अमली जिंदगी में इसको जारी करने की कोशिश करना। तो अगर आता ही नहीं तो फिर हमारा ईमान कैसा है, हम कौन से हक पर हमें क्या नंबर मिलेंगे ना, आप गौर करते जाएं। वमई यकफुर बिही फाउलाइका हुमुल खासिरून, और जो इसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। तो इनकार क्या है कि कुरान को पढ़ना लेकिन इस पर अमल ना करना, कुछ हिस्सों पर अमल करना, कुछ पर अमल ना करना, आसान पर करना, मुश्किल पर अमल ना करना, या ये कि अभी तो जवानी के दिन है जरा मजे लूट लूं, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर मैं उसके मुताबिक जो है वो अमल करूंगी, है ना। तो और कहना कि कुछ दुनिया की रख लें, कुछ आखिरत की, कुछ अल्लाह की बातें कुरान पर अमल करेंगे और कुछ जो है वो अपने दिल की बातों पर जो है वो अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला भी जो है ऐसे लोगों को फिर बरकत नहीं देता, अल्लाह ताला भी उनको जलील और ख्वार कर देता है, अल्लाह ताला भी उनको जो है दुनिया में भी रुसवा करता है ना। तो आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो जो जलील और ख्वार है, आज उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है कि पानी भी इतना सस्ता नहीं है जितना उम्मते मुस्लिमा का खून सस्ता है, तो और उम्मते मुस्लिमा की कोई आवाज नहीं है, इतनी तादाद में कहीं पत्थर जमा हो तो सहरा बन जाए, पहाड़ बन जाए, और रेत के जर्रे जमा हो तो सहरा बन जाए, है ना, पानी के कतरे जमा हो तो समंदर बन जाए, इतनी तादाद में मुसलमान मौजूद है लेकिन कोई आवाज नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि हमने कुरान को जब छोड़ दिया तो हम क्या हुए, फाउलाइका हुमुल खासिरून। और अगर इस खसारे से निकलना चाहते हैं, इस जिल्लत और नामुरादी को तो धोना चाहते हैं, दुनिया में एक बावकार और बाइज्जत कौम बनकर जीना चाहते हैं, तो फिर हमें कुरान जो है इसके ऊपर से मट्टी को हटाना होगा, इसको गिलाफों से निकालना होगा, इसको जो है सिर्फ मरने के वक्त नहीं पढ़ना। कहते हैं ना जब कोई मर जाता है तो कहते हैं 250 सिपारे जो है वो इसकी रिहाई के पढ़े, तो ये कहाँ से मिलता है सुन्नत से, 250 से पहले 30 सिपारे पढ़ने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है, 250 कहाँ से आ गए, है ना। तो फिर जो है हमें क्या करना होगा कि कुरान को अपने दिलों की रौनक बनाना होगा। जब शादी करते हैं ना लड़की लड़के की तो कहते हैं इसको कुरान के नीचे से गुजारो, कुरान ऊपर करते हैं और कहते हैं इसके अंदर से नीचे से गुजरो बरकत होगी। भाई कुरान को दिलों से गुजारना था, जब दिलों से नहीं गुजारा तो जाते ही झगड़े होते हैं और तलाकें होती हैं, तो जब दिलों में कुरान होता है तो घरों में मोहब्बत होती है, रहमत होती है, सुकून होता है, सब्र होता है, शुक्र होता है, मियां बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, कभी मियां सब्र का जो है वो तो दामन पकड़ता है, सब्र का पैमाना भरता है, और कभी बीवी जो है वो तो सब्र और शुक्र का पैकर बन जाती है। तो ये कहां से आता है, ये कुरान देता है सबर और शुक्र और एक बेहतरीन मुसलमान की जिंदगी गुजारना। तो इसी चीज पर मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि हम कुरान के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं और हमें कुरान के साथ कैसा सलूक जो है करना نہیں کرنا چاہیے اور کس طرح آج انفرادی طور پر بھی ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بحثیت قوم کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ ادھر ادھر کی تو بات نہ کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, ادھر ادھر کی تو بات نہ کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہ زنوں کی خبر نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. آپ راہبر ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ کے پاس کتاب ہے, آپ دنیا کی قوموں کے امام ہیں, آپ امامت پر فائز ہوئے, تو پھر ممتاز کیوں نہ بنے, پھر اس مقام کو حاصل کیوں نہ کیا. تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں پھر سے جو ہے وہ ترقی کے زینے طے کرنے ہیں, عروج کی بلندیوں کو چھونا ہے, ستاروں پر جو ہے وہ کمند ڈالنی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق انتہا اور بھی ہیں, مایوس نہیں ہونا. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک.